قصور حدیث کہو، تفسیر کہو، فنون کہو، نحو کہو، صرف کہو، معانی کہو، بیان کا، کلام کا، بدیع کا، اسی فن کا موضوع ہو، آپ موازنہ کر سکتے ہیں، مقابلہ کر سکتے ہیں، اپنی رائے دے سکتے ہیں غلط یا صحیح. لیکن ایک موضوع حال کا ہے، مکاشفہ کا ہے، یعنی منطق جانے بغیر آپ منطقی مباحث پر فیصلہ کر سکتے ہیں، نحو پر عبور کے بغیر نحوی مباحث پر فیصلہ کر سکتے ہیں نہیں. تو جو حال اور مکاشفے کے بحثیں ہیں، انہیں حال اور مکاشفے میں گزرے بغیر آپ گفتگو کرنا چاہیں تو یہ تو جواب ہی نہیں، صرف یہ تو انٹرفیئرنس ہے، دوسرے کے فیل میں مداخلت بھیجا ہے. اور مداخلت بھیجا تو قانون کی زبان میں سراسر جرم ہے، سراسر جرم ہے کہ جائے کہ معارف کی دنیا میں آپ مداخلت بھیجا کریں اور اس پر محاکمہ کریں اور فیصلہ کریں. اس لیے جو اس راہ کے شناسا ہیں وہ ہمیشہ کہتے رہے کہ جو کچھ اللہ اللہ کے رسول نے کہا اس پر اعتقاد رکھو، اور جو عرفا نے حال اور مکاشفے میں کہا اگر سمجھ میں نہیں آتی تو زبان بند رکھو، کیونکہ تمہیں خبر نہیں ہے حال، تم مکاشفے سے واقف نہیں ہو. تم کیوں مباحثے کر کے، موازنے کر کے خود بھی پریشان ہوتے ہو اور اپنی عاقبت خراب کرتے ہو، ان پر زبان تان دراز کر کے اور امت کو بھی گمراہ کرتے ہو. تو ڈاکٹر فاروقی صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے کہا اپنے نگران کو، گائیڈ کو، کہ میں یہ کام نہیں کر سکتا. ان کا بیٹے آپ شروع کریں، اللہ تعالیٰ کوئی سبیل پیدا کر دے. ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں میں نے ریسرچ شروع کر دی، پی ایچ ڈی کی، کرتا رہا کرتا رہا، جو کچھ تو کتابوں سے مل سکتا تھا میں نے کر لیا، لیکن اصل بات کی طرف میں آ ہی نہیں سکا، اصل بات کی طرف میں آ ہی نہیں سکا. پھر میں نے کہا کہ میں تو اس پی ایچ ڈی کو چھوڑتا ہوں، غالباً کتنے سال گزر گئے، میں نے کہا میں اس کو چھوڑتا ہوں، میں حق نہیں رکھتا کہ اس پر فیصلہ کروں جب تک کہ کوئی صاحب حال میرا گائیڈ نہ ہو، جب تک کوئی صاحب حال میرا گائیڈ نہ ہو اور سمجھائے نہ. اس وقت تک، اس وقت ڈاکٹر ظفر الحسن عثمانی جو ان کے گائیڈ تھے، انہوں نے ایک بزرگ تھے ان کو بلایا اپنے ہاں، خود بھی بزرگوں سے بڑی نسبت تھی، بڑے بعمل متقی آدمی تھے، متشرع آدمی تھے، انہوں نے بلایا. ان کا نام تھا حضرت خواجہ مصباح الحسن صاحب، یا ایسا کوئی نام تھا، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ تھے. جن نام کا مغالطہ مجھے ہو سکتا ہے، یہ بھی آپ ان سے کنفرم کر سکتے ہیں، خواجہ مصباح الحسن صاحب یا ایسا کوئی نام تھا، سلسلہ نقشبندیہ کے بزرگ، عارف تھے، صوفی تھے. ان کو بلایا اور ڈاکٹر فاروقی صاحب نے بالآخر ان سے بیعت بھی کی، یا فیض حاصل کیا علمی حد تک اس موضوع میں جس طرح کا بھی تھا، یہ تو وہ بہتر جانتے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان کو بلایا اور ڈاکٹر ظفر الحسن عثمانی صاحب نے انہیں اپنے ہاں ٹھہرایا، ان کی بڑی محبت کی تعلقات، ٹھہرا کے ان سے فرمایا حضرت یہ برہان احمد کی اس پی ایچ ڈی کے مقالے میں ذرا نگرانی فرمائیں. اور وہ خود جو بزرگ تھے وہ ان پڑھ تھے، دس حد بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ جو بزرگ تھے جنہیں بلایا وہ کیا تھے؟ انی کے ان پڑھ، اپنا نام بھی لکھنا نہیں جانتے تھے. میں جو بتا رہا ہوں آپ کو، یہ آپ میں نے اس لیے زور دے کے کہا کہ آپ کل پرسوں جب چاہیں تصدیق کر لیں، وہ اس وقت زندہ ہیں، آپ تصدیق کر سکتے ہیں اس بات، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. اور یہ جنگ کے، یعنی مسلمانوں میں جو فنون حرب ہے نا، جنگی فنون، ان میں ایک فن گتکا بھی ہے، بعد میں تو گتکا کھیل بن گیا نا ہمارے یہاں، مگر یہ فنون حرب میں سے ہے، یعنی تلوار چلانے کا فن ہے، گتکا کی شکل میں لکڑیوں کو لڑا لڑا کے تلوار چلانے کا اور تلواروں کو ٹکرانے کا ایک فن ہے، وہ اس کے بھی ماہر تھے. فرماتے ہیں کہ وہ آ گئے، انہوں نے میری نگرانی شروع کی، جب اصل مسئلے پر میں آ کے الجھا تو ڈاکٹر فاروقی صاحب بتاتے ہیں، اور مجھے کئی بار انہوں نے بتایا، کئی بار بتایا، فرماتے ہیں کہ میں جب اصل مسئلے میں داخل ہوا اور جہاں آ کر میں رک جاتا، الجھ جاتا، اور مجھے بات سمجھ میں نہ آتی، اور وہ ان پڑھ تھے، فلسفے کی زبان تو جانتے نہیں تھے کہ فلسفے کی زبان میں سمجھائیں، بس وہ کیا کرتے تو لکڑیاں اٹھا لیتے اور گتکے کی طرح لکڑیوں کو مارتے، جس طرح گتکا نہیں کھیلا جاتا اور لکڑی پہ لکڑی ماری جاتی ہے، وہ لکڑیاں اٹھا کے آپس میں مارتے، جس طرح جنگ کے دوران ماری جاتی ہیں تلواریں، تو جب دو لکڑیاں مارتے تو لکڑیاں مارنے سے جو آواز پیدا ہوتی، اس آواز سے میرا عقدہ حل ہو جاتا، اس آواز سے علمی عقدہ، پی ایچ ڈی، ڈاکٹریٹ کی ریسرچ کا حل ہو جاتا. یعنی وہ فرماتے ہیں جب الجھن پیدا ہوئی، اب کہاں گئیں کتابیں؟ یعنی آپ برکت الوجود پر گفتگو کرتے ہیں اور برکت الشروع پر گفتگو کرتے ہیں. شیخ اکبر نے کیا کہا فتوحات مکیہ میں، حدود الحکم میں ان کی شروع موجود ہیں، شیخ مجدد نے کیا کہا، یعنی میں ان مسائل پر گفتگو شروع کر دوں، قطع نظر اس کے کہ میں اس راستے کا مسافر ہی نہ ہوں اور فیصلے کرنے لگوں اور فلاں یہ کہا سے وہ گمراہ ہوا، فلاں یہ کہا سے وہ گمراہ ہوا، دوستو یہ سراسر ناانصافی اور ناجائز بات ہے. حق یہ ہے کہ اگر مجھے اس راستے کی خبر نہیں میں خاموش رہوں، اس لیے کہ وہ جو معاذ اللہ کفر اللہ میری سمجھ میں معاذ اللہ وہ اگر کفر کہہ رہے ہیں تو جس کو مجھے سمجھ آ رہی ہے کفر ہے ان کو اتنی خبر بھی نہ تھی، یعنی تو اتنے ہی جاہل تھے معاذ اللہ استغفر اللہ کہ ہر شہر کو خدا کہہ رہے ہیں، یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے. یہ تو دو آدمی دو جماعتیں بھی نہیں پڑا ہوا سفید ان پڑھ ہے وہ بھی سمجھتا ہے کہ ہر شے خدا نہیں ہے، خدا خدا ہے باقی ہر شے مخلوق ہے. تو جو ایک عارف باللہ ہے محقق ہے عالم ہے ولی ہے کچھ بھی نہ صحیح، کچھ بھی نہ صحیح، مسلمان تو تھے عالم دین تو تھے اور کچھ بھی نہ مانے، تصوف کو بھی نہ مانے، کچھ بھی نہ صحیح، عالم دین ایک مسلمان تو تھے، اتنی خبر بھی نہیں کہ ہر شے کو خدا کہہ رہے ہیں. اور یہ جو لاکھوں کی تعداد میں علماء مشائخ اولیاء صوفیاء محققین ان کو مانتے چلے آئے ہیں معاذ اللہ، ان کو اتنی توحید کی بھی خبر نہیں کہ جو شخص ہر شے کو خدا مان رہا ہے اس کو وہ عارف کہے جا رہے ہیں. یعنی جو پانچ دس سال کا بچہ جو بات سمجھتا ہے وہ اتنی سمجھ چلی آئی ہے. اور ان کو چھوڑیے جو ہزار ہاں لاکھوں افراد امت مسلمہ کے اولیاء عرفاء صوفیاء مشائخ محدثین اور پھر ان کی کتاب پر ہزاروں شروع لکھی گئی عربی میں، بڑے بڑے فاضل علماء نے شروع لکھی، بڑے بڑے اکابر علماء نے، اجل علماء نے شروع لکھی، کوئی درجنوں کے حساب سے تو خود ہمارے پاس اپنی لائبریری میں فسوس کی شروع. اور یہ ہندوستان کے دور اواخر میں صوفیاء کو چھوڑیے خود مولانا آصف علی تھانوی نے ان کی شرح لکھی، فسوس حکم کے جو مسائل مقامات ان کے حل پر شرح لکھی، اور بڑے بڑے اجل محققین نے لکھی. یہ اتنے ہی جاہل ہو گئے سارے، ان کو اتنی بھی پتہ نہ تھی کہ وہ شخص ہر شے کو خدا کہہ رہا اور معاذ اللہ کفر کہہ رہا اور توحید کی خلاف ورزی کہہ رہا اور یہ اسی کتابوں پر شرح لکھتے چلے جا رہے ہیں. آپ مل بات تو سن رہے ہیں، لیکن اس طرح پوری دنیا کو ائمہ کو محدثین کو مشائخ صوفیاء کو جاہل سمجھ لوں اگر میں معاذ اللہ اور خود ہی کو عالم جانوں یہ سوائے بدبختی کہ میرے اور کچھ نہیں ہوگا. اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو حال کی بات ہے اس پر بولنے کا حق بھی اہل حال ہے. اب میں خواجہ مصباح الحسن صاحب کی بات کر رہا تھا تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ فلسفہ منطق کے تو آدمی نہیں تھے، ان پڑھ تھے، بس وہ جب بھی علمی عقدہ ڈاکٹریٹ کے تھیسس کے دوران پیش آتا اور میں ان سے ماجرا عرض کرتا حضرت اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی، اور گفتگو سے جب مجھے سمجھ نہ آتی وہ لکڑیاں اٹھا کے بجاتے، اس سے ٹک کی جو آواز پیدا ہوتی اس سے علمی عقدہ حل ہو جاتا، یعنی اس سے لطائف کھل جاتے، اس بچے کی آواز سے قلبی لطائف کھل جاتے، اور اس لطیفہ قلب یا لطیفہ روح یا لطیفہ سر یا لطیفہ خفی لطیفہ اخفا پانچ لطائف ہیں، جس لطیفہ سے متعلق بات ہوتی وہ لطیفہ کھلتا اگدا حل ہو جاتا اور وہ آگے چل پڑتا. تو ڈاکٹر صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے پی ایچ ڈی اس ان پڑھ صوفی ان پڑھ درویش کی نگرانی میں مکمل کی. علی گڑھ یونیورسٹی نے پی ایچ ڈی ڈگری دی ان کو، وہ چیزیں ان کا چھپا ہوا ہے آپ پڑھ خود ان سے بھی پوچھ لیں. تو بات میں نے یہ واقعہ یہ مثال اس طرح سمجھائی آپ کو، اس لیے سمجھائی تاکہ یہ بنیادی تصور ذہن میں آ سکے کہ جس فن کا کوئی آدمی ہو اسی کو حق ہوتا ہے اس پر گفتگو کرنے کا، اور اگر وہ گفتگو کرے تو اس حد تک کرے جس حد تک وہ جا سکتا ہے، جانے کا حق اس سے آگے خاموش ہوگا. اور بزرگان دین نے بلکہ تابعین تبع تابعین ائمہ نے فرمایا کہ جو شخص ہر سوال کا جواب دیتا ہے وہ دنیا کا سب سے بڑا احمق ہے، جو ہر سوال کا جواب دے اور یہ کہے کہ کوئی سوال دنیا میں ایسا نہیں جو باپ پوچھے میں جواب نہ دے سکوں، اور ہر مسئلے پر رائے دے اور گفتگو کرے اور فیصلہ دے، احمق ہونے کے لیے اس کے لیے یہ سب سے بڑی بات کا ہے. اس لیے کہ میرا ایک سبجیکٹ ہے مجھے اپنے سبجیکٹ پر بات کرنی چاہیے جس کا مجھے تجربہ نہیں ہے، عمل اور حال کے طور پہ وہ چیز مجھ کے وارد نہیں ہے، مجھے اس پر گفتگو نہیں کرنی چاہیے. تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض ہوتے ہیں عمل اور فعل، اور بعض ہوتے ہیں ان کے اثرات، بعض ہوتی ہیں ان کی کیفیات، بعض ہوتی ہیں ان کی واردات، بعض ہوتے ہیں ان کے احساسات. تو پانی کی حد تک علم کی حد تک تو پڑا ہوا ہے آپ کو کیا تو نظر آ سکتا ہے کہ یہ پانی، مگر اس کا ذائقہ کیا ہے، اس کی مختلف واردات کیا ہیں، طبائع کے اثرات کیا ہیں، یہ سب کچھ تو تبھی پتا چلے گا جب آپ پیئیں گے، جب آپ پیئیں گے.
تو یہ سب چیزیں تبھی در سمجھ لینے کے بعد اب یہ بات نشین فرما لیں کہ تصوف ایک موضوع ہے، ایک سبجیکٹ. اور میں یہ بات واضح طور پہ عرض کر دوں کہ جس طرح میں نے پانی کی مثال دی، دودھ کی مثال دی، آپ کی مثال لے لیں، دنیا کی ہر شے کی مثال لے لیں، ایک اس کا وجود ہے، ایک اس کے اثرات ہیں، پھر ان کی کیفیات ہیں، پھر ان کے نتائج اور عواقب ہیں، پھر ان کی واردات ہیں، یہ جدا جدا ہوتا ہے. اور ایک اس شے کا نفس وجود، اور خالی نام جان لینا اور چیز ہے، اور اس کا عمل وجود کے اثر کو جاننا اور چیز ہے. آپ کے لفظ کو کاغذ پہ لکھ کے رکھ دیں، 10 سال آپ کا لفظ کاغذ پہ لکھ کے رکھے رکھیں، وہ کاغذ کچھ نہیں بگڑے گا. اور ایک لمحے کے لیے آپ کا انگارا کاغذ پہ رکھے، کاغذ جل جائے گا. یہ فرق ہے خالی نام کا اور اصل شے کا، خالی نام کا اور اصل شے کا یہ فرق ہے. جب آپ اصل شے میں پڑھے تو کچھ اور نظر آتا ہے، اور خالی کتابوں میں حروف اور لفظوں کی بحثوں کو پڑھتا رہے تو سمجھ کچھ اور آتا. تو تصوف کے باب میں ایک ہے نفس تصوف، مضمون تصوف. اس کو سمجھنے کے لیے آپ کے لیے لازم ہے کہ 10, 15, 16 کیسٹیں میرے سلسلہ درس تصوف کی ابتدائی، جن کو اس موضوع کو سمجھنا ہو وہ تسلسل کے ساتھ ضرور سنیں، کیونکہ میں یہ بہت سی چیزوں، ساری چیزوں سے بیان کر چکا ہوں جو کچھ مجھ سے ہو سکا. میں دعوی علم نہیں کرتا، بالکل ناقص ہوں علم میں، عمل میں، فہم میں، ادراک میں، ہر چیز میں. ٹوٹی پوٹی جو سمجھ اللہ پاک نے عطا کی، اور جو کچھ اللہ پاک نے چاہا کہ میں سمجھوں اور کہوں، وہ میں اس میں کہہ چکا ہوں. اور مجھے تسلی ہے الحمدللہ تعالی کہ جن جن مسائل پر ان کیسز میں گفتگو ہوئی، اگر آپ تسلسل کے ساتھ سمجھ لیں تو انشاءاللہ، بلکہ سلامت طبع کے ساتھ سنیں، صاف دلی سے سنیں، تو انشاءاللہ ہر چیز کا حل آپ کو مل جائے گا. ہم آج ذرا آگے بات کرنا چاہتے ہیں. میں یہ کر رہا تھا کہ جس طرح تصوف، اس کی تفصیل ہم بیان کر چکے، تو تصوف آپ تصوف کی جو کتاب چاہیں اٹھا لیں. اگر آپ 1000 کتاب تصوف کے موضوع پر جمع کر لیں تو میں ایک کو بھی مستثنا نہیں کرتا، 1000 کی 1000 کتاب میں آپ کو ایک ہی جواب ملے. اس کتاب میں ایک باب ہوگا ہر عالم، ہر محقق، عارف اور صوفی کا لکھا ہوا کہ تصوف کیا ہے. تصوف کی اس کتاب میں یا تذکرے کی کتاب ہوتی ہے، بزرگان دین کے حالات پر، واقعات پر، معارف کے بیان پر، ہزار ہاں چیزوں کا بیان ہوگا. مگر اس میں ایک موضوع یا ایک باب یہ بھی ہوگا کہ تصوف کیا ہے. اب یہ جاننے کے لیے کہ تصوف کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ان 1000 کتابوں کا باب جو تصوف کیا ہے کے موضوع پر ہر صوفی نے لکھا، اس کو پڑھنے سے تصوف سمجھنا چاہیے یا اسے چھوڑ کر باقی مقامات پر کہیں جو واردات کا بیان آیا، مکاشفات کا بیان آیا، ان کے حوالے سے متعین کریں گے تصوف یہ کیا جواب ہوگا؟ صحیح جواب کیا ہے کہ جو ہر صوفی اور اہل تصوف نے جو لکھا ہے کہ تصوف یہ ہے، تو جو اس بات میں جو کچھ مندرج ہے تصوف اسی کو کہا جائے. اور اس کے علاوہ 1000 ہاں چیزیں اور بھی بیان ہوں گی، میں اس کی مثالیں ابھی آگے چل کے دوں گا کہ وہ چیزیں تصوف کیوں نہیں ہیں، لیکن ہے اس کتاب میں، ان کی حیثیت کیا ہے وہ بھی آپ کو سمجھ آ جائے گی. لیکن اتنی بات سمجھ لیں کہ اگر تصوف کے مفہوم کو سمجھنا ہے کہ تصوف کیا ہے، تو یہ اسی بات کو پڑھیے جس باب میں اہل تصوف نے لکھا ہے کہ تصوف کیا ہے. اب ان بات کو سمجھ گئے نا، وہ کہیں کسی جگہ کرامات بھی بیان کریں گے، مگر یاد رکھ لیجیے کرامت تصوف نہیں ہے. کرامات حق ہیں، کرامات حق ہیں، مگر کرامات کا نام تصوف نہیں. کرامات کا نام ولایت، ولایت بھی نہیں ہے کرامات کا. کیونکہ پانی پہ چلنا، ہوا میں اڑنا، پھونک مارنا، درست ہو جانا، دل کے احوال کا جان لینا وغیرہ وغیرہ، جتنی کرامات ہیں ان میں سے ایک کرامت بھی کسی نے اگر نہ پائی جائے تو پھر بھی وہ ولی ہو سکتا، پھر بھی ولی ہو سکتا. اور اس قسم کی 1000 کرامتیں پائی جائیں تو ممکن ہے پھر بھی ولی نہ ہو، شبہ دبادی ہو سکتی، استدراج ہو سکتا ہے، جادو ہو سکتا ہے. کیا آپ سمجھ گیا کہ کرامت ولایت کا نام نہیں ہے. اب اس کتاب میں کرامات کا بھی ذکر ہوگا تو آپ کرامت کو تصوف کہہ دیں گے. کرامات ہیں حق، لیکن تصوف نہیں ہے، اہل تصوف نہیں ہے. اس میں مکاشفات کا ذکر بھی ہوگا، کشف اور مکاشفات کا ذکر بھی ہوگا. مکاشفات اپنی جگہ حق ہے، ان کا وجود حق ہے، مگر مکاشفہ خود، الحمدللہ، غلط بھی ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو سکتا ہے. بات کو سمجھ رہے ہیں؟ مکاشفہ کا ہونا فی نفس ہی یہ حق ہے بجا ہے، مگر مکاشفہ خود غلط بھی ہو سکتا ہے اور صحیح بھی ہو سکتا ہے. اس لیے مکاشفہ کا ذکر کتابوں میں ملے گا، تصوف کی کتابوں میں، مگر مکاشفہ نفس تصوف نہیں ہے. اب کسی کا مکاشفہ غلط ہو گیا، پہلے تصوف سب مانتے ہیں اس بات کو، مکاشفہ غلط ہو سکتا ہے، اس کے اپنے مکاشفات اور کشفے میں فرق ہو سکتا ہے. دو اصحاب مکاشفہ کے اصحاب صوفیاء، ان کے مکاشفے میں فرق ہو سکتا ہے، تو وہ مختلف ہوتے ہیں، مگر نفس تصوف کیا ہے اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ملے گی آپ. اب ان باتوں کو احوال کا بیان بھی ہوگا، واردات کا بیان بھی ہوگا، بیان کئی آئیں گے، رموز و اشارات بھی ہوں گے، بہت کچھ ہوگا اس میں، اور کتابوں میں الحاقات بھی ہوتے ہیں. بعد میں مخالف دشمن، تصوف کے دشمن، اسلام کے دشمن، غلط لوگ بدنام کرنے کے لیے الحاق بھی کر دیتے ہیں کتابوں میں، ہزارہ کتابوں میں ہوا ہے، بعضوں کا ہمیں معلوم ہے، بعضوں کا نہیں معلوم. خود احادیث کی کتابوں میں وضع حدیث کا فتنہ ہوا یا نہیں ہوا؟ بولیے، یہ میں آپ کو فرق آگے سمجھاتا ہوں. پہلے یہ بات یہ نشین فرما لیں کہ تصوف کو اگر جاننا ہو کہ تصوف کیا ہے، تو اہل تصوف سے سوال کرتے ہیں کہ آپ تصوف کسے مانتے ہیں. حق یہی ہے نا کہ اہل تصوف سے پوچھا جائے کہ آپ کے نزدیک تصوف کیا ہے، جس کو ہی سبھی بیان کرتے ہوں گے، لیکن وہ سب کچھ جو انہوں نے بیان کیا وہ نفس تصوف نہیں ہے. تو اس لیے کہ اب یہ کسوٹی اور یہ فرق اور معیار پیمانہ آپ نے سمجھ لیا، اب میں آپ کو عرض کروں گا کہ آپ چاہیں تو ہزار کتاب اٹھا کے دیکھیں، نفس تصوف کیا ہے اس کے موضوع پر آپ کو فرق نہیں ملے گا. اشتقاق کی بحث مختلف مل جائے گی کہ یہ صفا سے نکلا، یہ صف سے نکلا، صوف سے نکلا، یہ مختلف بحثیں ہیں، اور ساری الٹیمیٹلی ایک ہی نتیجے پر جا کے پہنچتی، یہ سب ایک ہی نتیجے پر پہنچتی. لیکن اگر پوچھنا چاہیں کہ تصوف کیا ہے، تو ہر ایک کا جواب یہ ہوگا کہ احکام شریعت کو صدق اور صفائی اور اخلاص کے ساتھ باطن تک پہنچا دینا، اس کا نام تصوف ہے. اور کچھ جو کچھ قرآن و سنت میں ہے اور شریعت کے جو احکام ہیں، ان پر صدق، اخلاص اور صفائے قلب کے ساتھ عمل کرنا، اس طرح کے ظاہر بھی ان سے روشن ہو جائے اور باطن بھی معطر ہو جائے، اس کا نام تصوف ہے. اور اس کے سوا تصوف 1300 سال کے اندر کسی اور شے کا نام نہیں رکھا گیا، میں اس سے زیادہ اس موضوع پر وضاحت آپ کو نہیں کر سکتا. آپ کشف المحجوب کو پڑھیں، عمارت المعارف کو پڑھیں، رسالہ کشریہ کو پڑھیں، قوت القلوب کو پڑھیں، کتاب النما کو پڑھیں، کتاب التعرف کو پڑھیں، شرح التعرف کو پڑھیں، آپ آگے چلتے چلے آئیں، جو کتاب تصوف کے موضوع پر آج تک لکھی گئی، شیخ مجدد کو پڑھیں، امام غزالی کو پڑھیں، جس کو بھی چاہیں پڑھیں، صوفیاء کی کتابوں، سیدنا غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی، قدس سیر العزیز، جس شیخ کو، جس صوفی کو، جس عارف کو، جس بزرگ کو پڑھیں، اور ان کی کتاب سے یہ بھاپ نکالیں کہ تصوف کیا ہے، وہ تصوف کسے کہتے ہیں، کسے مانتے ہیں، تو آپ کو 1300 سال کی تاریخ میں دو جواب نہیں ملیں گے. الفاظ کا فرق ہوگا، سمجھانے کی بات کا فرق ہوگا، اشتقاق کی بحث کا فرق ہوگا، تاریخ کے الفاظ مختلف ہوں گے، اصطلاحات کے الفاظ مختلف ہوں گے، لیکن آپ پڑھیں، آپ کو تصور دو نہیں ملیں گے. ہر ایک کے نزدیک تصوف حقیقت میں باطن میں شریعت کی مطابقت کا نام تصوف تھا، باطن میں شریعت کی مطابقت کا نام، باطن میں شریعت کی موافقت کا نام تصوف. تصوف کو مولانا عبد الماجد دریابادی، آپ جانتے ہیں، معروف عالم گزرے ہیں، انہوں نے بڑے پیارے انداز میں تصوف کے موضوع کو بیان کیا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، سید ابو الحسن علی ندوی، انہوں نے کتاب لکھی تزکیہ و احسان یا سلوک و تصوف. یعنی بہت سے علماء، یعنی عقل پسند علماء ایسے بھی ہیں بیان کرنے والے، انہوں نے، مولانا دریابادی نے کہا کہ تصوف کیا ہے، فرماتے ہیں فقط یہ ہے کہ آپ نے وضو کیا، فقہ شریعت کے قواعد کے مطابق کپڑے پہنے، وضو کیا، نماز ادا کی، قبلہ رخ منہ کر کے، اور پورے آداب، فرائض، سنن، واجبات، مستحبات کا خیال رکھا نماز ادا کر. فقہ نے کہا کہ آپ کی نماز پوری ہو گئی، کامل ہو گئی. فقہ نے کہا کہ آپ کی نماز کامل ہو گئی، مگر تصوف کہتا ہے، وہ سمجھا رہے ہیں کہ تصوف کیا ہے، تصوف کہتا ہے کہ ابھی نہیں ہوئی، نماز تب کامل ہوگی کہ اے نماز پڑھنے والے جس طرح تیرا چہرہ کعبے کی طرف رہا جب تیرا دل رب کعبہ کی طرف ہو جائے گا تب نماز کامل ہوگی. بس یہ تصور ہے. اور جب آپ نے غسل کیا, کپڑے دھوئے, پاک جسم کیا اور نماز پہنی تو فقہ نے کہا جب جسم اور کپڑے پاک تھے تو نماز ہو گئی. تصوف نے کہا کہ فرض ادا ہو گیا مگر اس کی حلاوتیں, اس کی روحانی لذتیں, اس کی روحانی ثمرات, مقاصد مطالب کے اعتبار سے یہ کامل جا کے تب بنے گی کہ جس طرح تیرا جسم ظاہری نجاستوں سے پاک تھا تیرا دل اور تیرا روح بھی نجاستوں سے پاک ہو جائے تو نماز کامل ہوگی. بس فقہ نے کہا کہ جسم طاہر ہو, تصوف نے کہا کہ ساتھ دل بھی طاہر ہو. فقہ نے کہا کہ چہرہ کعبے کی طرف ہو کافی ہے, تصوف نے کہا یہ تو درست ہے ہی مگر اس کے ساتھ دل بھی رب کعبہ کی طرف. اور یہ ساری بحث مکمل کرنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ بس اب بتائیے کہ کیا تصوف شریعت سے جدا کوئی چیز ہے یا مقاصد شریعت کی عین تکمیل کا نام تصوف ہے. مقاصد شریعت کی تکمیل کا نام عین تصوف ہے, اس کے سوا کچھ نہیں. اور جو شخص اس کے سوا کسی اور شے کو تصوف سمجھتا ہے اس کا قول باطل ہے. وہ خود جیسا صوفی ہونے کا دعویٰ کرتا پھرے. اہل تصوف کے ہاں یہ مسلم بات جو کہے کہ مقاصد شریعت کی تکمیل سے باطن میں, تکمیل سے ہٹ کر تصوف کسی اور شے کا نام ہے, یا تصوف میں شریعت کی خلاف ورزی کی گنجائش, یا تصوف میں قرآن و سنت کے بیان کردہ عقائد سے ہٹ کر ان کی مخالفت میں کچھ کہنے کہلانے یا اعتقاد رکھنے کی گنجائش, جس کا یہ عقیدہ ہے وہ اہل تصوف میں سے نہیں ہے. وہ شخص زندیق ہے, وہ فاسق ہے, وہ ملحد ہے, وہ کافر ہے, وہ بے ایمان ہے جو یہ اعتقاد رکھے کہ شریعت کی خلاف ورزی کا نام تصوف ہے, اللہ اللہ کے رسول کے احکام کی مخالفت کا نام تصوف ہے. یہ تصوف میں اس کی گنجائش جو یہ عقیدہ رکھے وہ شخص اہل تصوف بھی نہیں. ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں امام مالک کا قول, فرماتے ہیں من تفقہ ولم یتصوف فقد تفسق, ومن تصوف ولم یتفقہ فقد تزندق, ومن جمع بینهما فقد تعبدق. جس نے فقہ کا علم پورا کیا اور تصوف کو چھوڑ دیا وہ فاسق ہو گیا, اور جس نے فقط تصوف کو اپنایا اور فقہ کے تقاضے چھوڑ دیے وہ زندیق ہو گیا, اور حق اس نے پایا جس نے فقہ اور تصوف دونوں کو یکجا کیا. یہ تو ہے تصوف کا, میں نے دہرا دیا, پہلے میں اس کو واضح کر چکا ہوں, آج اور طریقے سے بات واضح کر دی. اور یہ تصوف اگر قرآن میں پڑھیں تو قرآن میں جس شے کا نام تزکیہ ہے اصطلاح میں عین اسی کو تصوف کہتے ہیں. قرآن میں جس کا نام حب الہی ہے, ذکر الہی ہے, قرآن میں جس کا نام عدم غفلت قلب ہے, قرآن میں جس کا نام طاعت و اطاعت و عبادت الہی میں غرق رہنا ہے, قرآن میں جس کا نام تبدیل سے ذکر الہی ہے, یہ سب کوئی تصوف ہے. اور حدیث میں جس کا نام احسان ہے, تزکیہ ہے, تصفیہ قلب ہے, معرفت الہی ہے, ذوق ہے, رقت قلب ہے, اللہ کی یاد میں رونا ہے, دھونا ہے, اس کی معرفت میں پرواز کرنا ہے, اپنے قلب و باطن کو رضائل اخلاق سے پاک کرنا ہے, محاسن اخلاق جس کو کہتے ہیں, یہ سب کچھ عین تصوف. اس کے سوا تصوف کسی اور شے کا نام ہے. اب یہ اصطلاح پہلے نہ تھی, کب تھی, کیوں بنی, یہ میں جوسٹوں میں بیان کر چکا ہوں, میں نے عرض کر دیا اس کو پہلے, آپ اس میں سن سکتے ہیں. تو یہ بات نشین فرما لیں کہ تصوف ایک مضمون ہے جو علم اور عمل دو چیزوں کا مجموعہ ہے, اور تصوف کے راستے پر جب انسان چلتا ہے اس راستے کو سلوک کہتے ہیں, طریقت کہتے ہیں, اس کے مدارج جب چلتا ہے تو اس کے اندر پھر تصوف کی کتابوں میں پھر انسان کے اندر جب اس راستے پر چلتا ہے تو کئی واردات آتی ہیں. اب یہ فرق سمجھ رہے ہیں آپ, جہاں سے مغالتا لگتا ہے کئی واردات آتی ہیں. میں نے جو آگ اور دودھ پانی کی مثالیں دی, ایک عورت کا جب بچہ پیدا ہو تو درد ذہن میں مبتلا ہوتی, اور یہ اسے معلوم ہے کہ بچے کے تولد کے وقت اور اس سے پہلے کی کیفیات کیا ہے, یہ اسی کو معلوم. جو خود اس مرحلے میں سے نہیں گزرا وہ سب کچھ سن سمجھا سکتا ہے, لیکن درد ذہن کیا ہے اس کی سمجھ میں یہ بات نہیں آ سکتی. یہ اسی بیچاری کو پتا ہے جو اس تکلیف کے مرحلے میں سے گزر کے دے. میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ واردات کی ایک حقیقت ہے زندگی میں, واردات کیفیات اور حوال کی ایک اہمیت ہے, ان کو نظر انداز کر دینا یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو جب انسان تصوف کے راستے پر چلتا ہے اور تصوف طاعت و عبادت الہی کی راہ اس پر چلتا ہے، اللہ کے لیے طلب صادق دل میں ہونا یہی تصوف. میں اس کے معنی کی طرف آگے آؤں گا. تصوف چار حروف سے عبارت ہے. کتنے حروف سے؟ تے، سواد، واؤ اور فے. میں آج ان چاروں حروف کا معنی بتاؤں گا. جنہ غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرور العزیز نے تصوف کا مفہوم بیان کیا ان چار حروف کے حوالے سے. فرمایا تصوف کیا ہے؟ اس کا جواب دیتے ہیں سیدنا غوث العظم. فرماتے ہیں تصوف چار حروف سے عبارت ہے، تے، سواد، واؤ اور فے. بس ان چار حروف کا اطلاق جن تصورات پر ہے ان کے مجموعے کا نام تصوف ہے. جن آگے آؤں گا اگر آج وقت مل گیا تو ابھی بیان اس کا شروع کر دیں گے انشاءاللہ، نہیں تو اگلے موقع پر. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان تصوف کی راہ پر سلوک پر چلتا ہے تو واردات آتی ہے. جب انسان ذکر الہی کرتا ہے، کثرت کے ساتھ ذکر الہی کرتا ہے، پے در پے ذکر، اور ذکر لسانی بھی ہے، ذکر نفسی ہے، ذکر قلبی ہے، ذکر روحی ہے، ذکر سری ہے، اور ان تمام اذکار کے اشارے قرآن میں بھی موجود ہیں، حدیث میں بھی موجود ہیں. اب اگر ہمیں معلوم نہ ہو اور رسائی نہ ہو ہماری کسی بات پر تو ہم انکار کرتے پھر سوار کریں. اب انکار کرنے سے تو کوئی کسی کو نہیں روک سکتا. تو قرآن مجید میں زبان کے ذکر کا بھی بیان ہے، دل کے ذکر کا بھی بیان ہے، سب اذکار موجود ہیں، قلبی، نشانی، اور اس کے علاوہ جو روح کا ذکر ہے، سری اشارات سب کے ملتے ہیں. اور مشاہدے کے ساتھ ذکر کرنا، بغیر مشاہدے کے ساتھ کرنا، یہاں تک قرآن میں ہے. تو میں بتا یہ رہا تھا کہ جب انسان اس راستے پر چلتا ہے تو واردات ہوتی ہے. اللہ پاک کا جب اسماء کا ذکر کرے گا تو جس اسم کا ورد کثرت سے کرے گا اس اسم یعنی اس نام کے اثرات مترتب واردات ہیں. جس اسم کا نام، جس اسم کا کثرت سے ذکر کرے گا، ذکر کرتے کرتے اس کی واردات ہوگی، اس کے اثرات مترتب ہوں گے. علامہ اسی کو کہتے ہیں ذاکر ہما ذکر و ذکر مذکور شبد. ذکر میں انسان جو جو ڈوبتا ہے اس کے اثرات قلب و باطن پر وارد ہوتے ہیں. اب جب واردات آتی ہیں انسان پر تو کبھی انسان دوران سفر ان واردات کو بیان کرتا ہے، ان واردات کو بیان کرتا ہے. اب وہ واردات کا بیان کرنا نفس تصوف، سن لیجئے، نفس تصوف نہیں ہے. وہ واردات مختلف افراد کی مختلف ہو سکتی ہیں، مختلف درجوں میں مختلف ہو سکتی ہیں، آپس میں مختلف ہو سکتی ہیں، مزاج جدا جو ہوئے، اور پھر روحانی تباہیں جدا جدا ہوتی ہیں، اس لیے واردات بدل جاتی ہیں، ان کے اثرات بدل جاتے ہیں. تو کبھی صوفیاء کرام اپنی مجالس میں بیٹھے ہوئے یا لکھتے ہوئے اپنی واردات کا بیان کرتے ہیں. واردات واردات ضرور ہیں مگر نفس تصوف میرے لیے نفس تصوف نہیں. آپ کے لیے لازم نہیں کہ آپ ان واردات کے بیان سے اتفاق کریں، کیونکہ یہ ان کی شخصی واردات، یہ ان کی شخصی واردات ایک کی دوسرے سے مختلف ہو سکتی، آپ کی واردات ان سے جدا ہو سکتی، آپ کی واردات ان سے جدا ہو سکتی. آپ کی کیفیت جو ہے نفس کی کیفیت اور آپ کی نسبت اس میں عشق اور محبت اور جذبہ غالب ہے، تو آپ کی واردات اس طرح کی اور نوعیت کی ہوں گی. کسی شخص کے شعور میں ادراک کا پہلو غالب ہے، پرسپشن کا، وہ جب اس راستے پر چلے گا نسبت اسے حاصل ہوگی تو اس کی واردات جدا ہوں گی. کسی شخص کے شعور میں علم کا ادراک، ارادے کا پہلو غالب ہے، انٹینشن کا، وہ جب اس راستے پر چلے گا اس کی واردات جدا ہوگی، نسبتیں جدا ہو جائیں گی، واردات جدا ہو جائیں گی، کیفیات جدا ہو جائیں گی. چل ایک سفر پر رہے ہیں لیکن تباہیں جدا ہیں، شعور کے فیزز جدا ہیں. ایک کے شعور میں ایموشن غالب ہے، ایک کے شعور میں پرسپشن غالب ہے، ایک کے شعور میں انٹینشن غالب ہے، اور اسی اعتبار سے ان کی نسبتیں بن رہی ہیں. جس کے شعور پر جذبے کا غلبہ ہے اس کی نسبت نسبت عشق ہو رہی ہے، جس میں ادراک کا غلبہ اس کی نسبت نسبت معرفت ہو رہی ہے، جس میں ارادے کا غلبہ اس کی نسبت نسبت اطاعت ہو رہی ہے. اور یہ نسبت کیا ہے؟ جب تعلق باللہ قائم ہوتا ہے عبادت اور طاعت کی کثرت میں، اور اللہ کے ساتھ بندگی کا تعلق جب پختہ ہو تو وہ ایک کیفیت بن جاتی ہے، وہ ایک تعلق اللہ